سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد الزمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار خود و آغوش میں اٹھا لیں گے. کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے. ہو کے نادم خطا پر رسونی, ہو کے نادم خطا پر رسونی, رحمتِ کردگار دیکھیں گے, رحمتِ کردگار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک, روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک, میرے پروردگار دیکھیں گے, میرے پروردگار دیکھیں گے, روضہِ پاک مصطفیٰ کب تک, میرے پروردگار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, شوق میں بار بار دیکھیں گے, شوق میں بار بار دیکھیں گے. خود ہوا آغوش میں اٹھا لیں گے, خود ہوا آغوش میں اٹھا لیں گے, ہم کو جب اشکبار دیکھیں گے, ہم کو جب اشکبار دیکھیں گے. خود ہوا آغوش میں اٹھا لیں گے, ہم کو جب اشکبار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا, ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا, تیرے نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پاس دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے بعد دیکھیں گے، ہم اسے بعد دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، یاد میں کی ہو کے ہم مشغول، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، حق نے چاہا سر گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، حضرت کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، ان سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کانوں میں عورتوں کے گانے کی آواز آوے تو یا تو روئی لگا لیں یا انگلی سے بند کر لیں، مگر آنکھوں کے لیے حق تعالیٰ نے انہی میں پردہ لگا دیا ہے کہ جب ارادہ کیا آنکھ بند کر لی اور بصارت پر پہرا لگ گیا یا نگاہ نیچی کر لی، اور کان میں یہ بات نہیں کہ کان کو نیچا کرنے سے تو اور سنائی دے گا. ارشاد فرمایا کہ اگر کانوں میں عورتوں کے گانے کی آواز آوے تو یا تو روئی لگا لیں یا انگلی سے بند کر لیں، مگر آنکھوں کے لیے حق تعالیٰ نے انہی میں پردہ لگا دیا ہے کہ جب ارادہ کیا آنکھ بند کر لی اور بصارت پر پہرا لگ گیا یا نگاہ نیچی کر لی، اور کان میں یہ بات نہیں کہ کان کو نیچا کرنے سے تو اور سنائی دے گا. ارشاد فرمایا کہ اپنے مکان سے ایک اینٹ یا بلاک دینا گوارا نہیں ہے، اپنے خون سے مچھروں کو ایک قطرہ دینا گوارا نہیں، مگر دین کے ہر نقصان کو ذرا سی بات کے لیے گوارا کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے مکان سے ایک اینٹ یا بلاک دینا گوارا نہیں، اپنے خون سے مچھروں کو ایک قطرہ دینا گوارا نہیں، مگر دین کے ہر نقصان کو ذرا سی بات کے لیے گوارا کر لیتے ہیں۔ مثلا افطار کی دعوت پر مغرب کی جماعت اور مسجد کی حاضری کو اپنے اوپر معاف سمجھ لیا۔ دینی مجالس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر دو چار بوڑھے معذور ہوں تو ان کی خاطر پوری مجلس کے شرکا بھی گھروں میں جماعت نہ کریں، انہیں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ ہر نیک عمل سے جس طرح روح میں نور اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہر گناہ سے ظلمت، تاریکی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھولو پہلوان اپنی تمام مقوی غذائیں کھاتے رہیں، صرف سال میں ایک دفعہ سنکھیا، جو ایک زہر کا نام ہے، سال میں ایک دفعہ سنکھیا کھا کر دیکھیں، چارپائی سے لگ جائیں گے۔ سنکھیا کا زہر تو تمام سال کی مقوی غذاؤں پر پانی پھیر دے اور کمزوری کا باعث ہو، اور زیادہ مقدار اگر کھا لے تو موت بھی واقع ہو، اور گناہوں کا زہر روح کی نورانیت اور اعمال صالحہ کی طاقت پر اثر نہ کرے گا، یہ کس قدر دھوکا ہے۔ ہر گناہ سے دل کے آئینے پر زنگ لگ جاتا ہے اور دل اس کے زنگ سے ذلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جب دل میں گناہوں سے تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے تو نفس ذلیل کی حیرانی اور گمراہی میں نہایت زیادتی ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر توبہ کر لے تو پھر تاریکی صاف ہو جاتی ہے، توبہ سے گناہوں کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، ہر گناہ سے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اپنی صف کو درست کر لو، ورنہ تمہاری صفوں کی کجی یعنی ٹیڑھے پن سے تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ تو ظاہر کا اثر باطن میں منتقل ہوا یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ سے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اپنی صف کو درست کر لو، ورنہ تمہاری صفوں کی کجی یعنی ٹیڑھا پن، اس سے تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ تو ظاہر کا اثر باطن میں منتقل ہوا یا نہیں؟ ہم دین کے غریب اسی سبب سے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جمع شدہ نور بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اولیاء اللہ دین کے امیر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس انوار جمع ہی ہوتے رہتے ہیں، گناہوں سے وہ خوب احتیاط کرتے ہیں۔ تقویٰ بڑی ہی نعمت اور دولت اور برکت کی چیز ہے، ولایت کا مدار اسی پر ہے۔ قرآن پاک میں ولی کی تعریف متقی سے فرمائی گئی ہے، ان کے قلوب میں اسی سبب سے ہر وقت اطمینان اور سکون بھرا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسے بھی ان کے سکون کے عکس سے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے گرمی سے پریشان سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا تاجر ہمارے مدرسے کے استاد قاری امیر حسین سے، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مجاز بھی ہیں، سکون کی تدبیر پوچھنے آیا تھا۔ حالانکہ ان کی تنخواہ اس وقت سے 100 روپے ماہوار تھی، لیکن دولت سے سکون کا کیا تعلق؟ البتہ ذکر کے خلاف سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی گناہوں سے احتیاط کے بغیر ذکر کا نفع کامل نہ ہوگا۔ جب ذکر کامل ہوگا اطمینان کامل ہوگا، ذکر ناقص ہوگا اطمینان بھی ناقص ہوگا۔ ذکر کامل سے مراد یہی ہے کہ اس کی ضد سے بچا جائے، جیسے کامل گرمی جب حاصل ہوگی، جب اس کی ضد یعنی سردی کے اسباب سے بچا جائے۔ کسی افسر میں تمام خوبیاں ہیں، صرف رشوت میں پکڑا گیا، تمام عمر کی کارکردگی پر اثر پڑا، معطل کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا بھی عادی مجرم حق تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا، یعنی ولی خاص، ولی کامل نہیں بن سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن پاک میں اولیاء کی تعریف میں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ہو۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی تقویٰ میں کوتاہیوں سے نقصان لاحق ہو، توبہ سے تلافی کر کے تقویٰ کی تجدید کر لی جاوے، اور یہ عمل استمرار اور دوام کے ساتھ ہو۔ ذکر سے مراد صرف زبان ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہر عضو کا ذکر ہے، یعنی کسی عضو سے گناہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے، ایک قسم مثبت ہے یاد کی اور ایک قسم منفی ہے۔ یاد کی مثبت قسم یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جتنے احکام شرعیہ کا حکم ہے کہ یہ کرو، یہ سارے ذکر مثبت ہیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ ذکر منفی ہے۔ تو فرمایا کہ عمل استمرار اور دوام کے ساتھ ہو، یعنی توبہ و استغفار کرتا رہے تاکہ ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی رہیں، اور ہمارا ذکر کامل رہے تو اس سے اطمینان کامل نصیب ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص اولاد کے لیے ایک عرصے تک دعا کراتا رہا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے نکاح بھی نہیں کیا تھا، تو بہت ڈانٹا کہ ظالم نکاح کے بغیر ہی اولاد کی دعا کراتا رہا، کیا تیرے پیٹ سے بچہ نکلے گا؟ اسی طرح ہم لوگ اسباب رضا حق کی نہ فکر کرتے ہیں اور نہ ضد رضا کے اسباب سے بچنے کی فکر، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچنے کی فکر نہ کرنا۔ دعا اور تدبیر دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں نجات کے تین طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں، نمبر ایک، اپنی زبان کی حفاظت رکھے، نمبر دو، اپنے گھر سے بغیر ضرورت شدیدہ کے نہ نکلے، اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہونے کا مفہوم یہی ہے، اور اپنی خطاؤں پر روتا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ فقلت من نجاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت من نجاح فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر سے بغیر ضرورت شدیدہ کے نہ نکلو، اور اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر روتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے۔ وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فراى قبه مشرفه فقال ما هذه؟ قال اصحابه هذه لفلان رجل من الانصار، فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها فسلم عليه في الناس فعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والاعراض عنه فشكى ذلك الى اصحابه وقال والله اني لانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خرج فراى قبتك، فرجع الرجل الى قبته فهدمها حتى سواها بالارض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى الينا صاحبها اعراضك فاخبرناه فهدمها، فقال اما ان كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا يعني الا ما لا بد منه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے ایک مقام پر ایک بلند قبہ دیکھا اور تحقیر کے لہجے میں فرمایا کہ یہ گنبد کیا ہے یہ گنبد؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری نے بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور بات کو دل میں مخفی رکھا، یہاں تک کہ گنبد بنانے والا آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، کئی مرتبہ ایسا ہوا، یعنی اس نے سلام کیا اور آپ نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار محسوس کیے اور آپ کے منہ پھیر لینے سے آپ کی نفرت کو معلوم کر لیا۔ اس نے صحابہ سے شکایت کی اور کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آپ سے غضب میں پاتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے اور تیرے قبے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ وہ شخص قبے کی طرف گیا اور اس کو گرا دیا یہاں تک کہ زمین کے برابر کر دیا. پھر اس واقعے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ادھر تشریف لے گئے اور قبے کو نہ پا کر فرمایا وہ گنبد کیا ہوا. صحابہ نے عرض کیا قبہ بنانے والے نے ہم سے آپ کی نفرت کی شکایت کی, ہم نے اس کو واقعے سے آگاہ کر دیا, بس اس نے قبے کو ڈھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار, ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے, یعنی موجب عذاب ہے, مگر وہ عمارت جس سے چارہ نہ ہو, یعنی جس کے بغیر زندگی گزارنی ناممکن ہو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محض تفاخر تعیش کے لیے عمارت بنانا جو ضرورت سے زائد ہو آخرت کے لیے وبال ہے. یہاں جس قبے کا ذکر ہے وہ دراصل ضروریات زندگی سے زائد تھا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے ایسے امور کو کب پسند فرما سکتے تھے جو ان کی بلندی مرتبت فی الدین کے منافی ہو. آخرت کے لیے جو عمارتیں بنائی جائیں مثلا مساجد مدارس دینیہ, وہ اس حکم سے مستثنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, نماز کی سنتوں میں سے آج رکوع کی 8 سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. رکوع کی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا, رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا, گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا, عورتوں کے لیے طریقہ مختلف ہے, پیٹ کو بچھا دینا, پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا, سر اور سرین کو برابر رکھنا, رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا, اور رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ با آواز بلند کہنا, اور مقتدی کو ربنا لک الحمد, اور منفرد کو دونوں کہنا, اور آہستہ سے کہنا, اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قدوم مدینہ طیبہ کے بعض اہم واقعات, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں تشریف لائے آپ, تو 3 واقعات اس سے متعلق ہیں. واقعہ نمبر 1, بعد تشریف آوری آپ کے مدینہ میں عبداللہ بن سلام کے ایک بڑے عالم یہود میں تھے, آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے 3 سوال کیے اور جواب صحیح پا کر ایمان لیا ہے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مغرب کی طرف ہانک کے لے جائے گی, سب لوگوں کو جمع کر دے گی. اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ جنت اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کا جگر اہل جنت کھائیں گے سب سے پہلے. اور تیسرا سوال کیا کیا تھا, نہیں یاد؟ نہیں, پانچویں جلد مظاہر کی 5 ایسا دماغ کمزور ہے, یاد ہی نہیں رہتا. ایک سوال اور کیا تھا، وہ کتاب میں پڑھ لینے والا ہے، تو آپ سے تین سوال کیے اور جواب صحیح پا کر ایمان لیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہود، کیونکہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت معزز آدمی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ پر بہتان لگائیں گے اگر وہ میرے اسلام لانے سے پہلے ان کو معلوم ہو گیا، آپ کے پوچھنے سے پہلے، تو یہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ اس اثنا میں ایک یہودی آ گیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہودیوں سے سوال کیا جو یہودی آئے تھے کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور بہترین لوگوں کے بیٹے ہیں، اور پھر پوچھا کہ اور کہا کہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ وہ اسلام لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو نعوذ باللہ اپنی پناہ میں رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر وہ یہودی جو ہے ویسے بدتمیز اور جھوٹے تھے، کہنے لگے کہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور ہم سے ہم برے کا بیٹے ہیں، ایسے پلٹ گئے بالکل، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے جو آج تک غفلت کی، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سراب فرما دیجیے، قلب کو تمام غیر سے پاک فرما دیجیے، اے اللہ تمام غیر سے پاک فرما دیجیے، اللہ ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دیجیے، اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ حلال جو لوگ حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے رزق حلال کے دروازے کھول دے، اور جن کو روزی نصیب حلال کی اس میں خوب برکت اور فراخی نصیب فرما دے، اور آسان کر دے کہ اللہ اپنی آپ کی یاد کے لیے خوب خوب وقت ملے، آپ کی یاد کے لیے ہم اس ان اوقات کو خرچ کریں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔